بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اعزائے گرامی، ماہ مبارک کے رمضان کا آغاز ہو گیا ہے اور آپ لوگوں نے آج کے دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری دے دی ہے. حاضری دے دی ہے تو کیا ہم عام دنوں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں، انسان ہمیشہ بارگاہ پروردگار میں ہمیشہ حاضر ہے، ہر وقت، ہر جگہ، ہر موقع پر انسان بارگاہ پروردگار میں ہے. امام خمینی ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان ہمیشہ پروردگار کی بارگاہ میں موجود ہے، لہٰذا اسے بارگاہ پروردگار میں کبھی گناہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی جو انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بارگاہ پروردگار میں ہوں، جب اپنے آپ کو بارگاہ پروردگار میں محسوس کرتا ہے تو پھر اس کی جرأت نہیں ہوتی، اس کی ہمت نہیں ہوتی، وہ جسارت نہیں کر پاتا کہ ایسے موقع پر گناہ کو انجام دے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باادب ہوتے ہیں، ان کے والدین نے ان کی تربیت ایسی کی ہوتی ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر وہ سگریٹ نوشی کرتے ہوں، لیکن اگر کسی عالم دین کو دیکھ لیں گے، والدین کو دیکھ لیں گے، کسی بزرگ کو دیکھ لیں گے تو فوراً سے اپنی سگریٹ کو چھپا لیں گے، کیونکہ وہ اتنے باادب ہوتے ہیں، وہ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اگر ایسا نہیں ہے کہ جس کو اچھا سمجھا جائے تو پھر اس کو بزرگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ صورتحال جو انسان اپنے والدین، بزرگوں، علماء کے سامنے کرتا ہے، اگر انسان یہ محسوس کر لے کہ میں ہمیشہ اپنے خدا کی بارگاہ میں ہوں، تو پھر کبھی بھی وہ ہمت نہیں کر پائے گا کہ بارگاہ پروردگار میں گناہ انجام دے. لیکن ماہ مبارک رمضان کے لیے اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. کیا دوسرے مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ سارے مہینے اللہ کے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر. کیا اللہ کو گھر کی ضرورت ہے؟ خدا تو لا مکان ہے، اسے کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے. مکان ایک محدود جگہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محدود جگہ پہ آ ہی نہیں سکتا، وہ محدود نہیں، وہ لا محدود ہے. تو پھر بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی طرح سے ید اللہ، عین اللہ، مولا علی کی صفات جو بیان کی جاتی ہیں. تو کیا خدا کا کوئی ہاتھ ہے؟ کیا خدا کی کوئی آنکھ ہے؟ نہیں. یہ الفاظ جب استعمال کیے جاتے ہیں، جب بیت اللہ کہا جاتا ہے، تو کہنا یہ چاہتے ہیں ہم کہ یہ گھر، اس گھر کی نسبت اللہ سے ہے. یہ گھر میرا گھر ہے، یہ گھر اللہ کا گھر ہے. بس میرے گھر کی اہمیت وہ ہے جس کا تعلق میری ذات سے ہے, اور بیت اللہ کی اہمیت وہ ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. جب عین اللہ کہتے ہیں تو اللہ کی کوئی آنکھ نہیں ہے, ید اللہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. نہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کی آنکھ گویا کہ خدا کی آنکھ ہے, خدا سے نسبت دی جا رہی ہوتی ہے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. لہذا مہینہ ہر مہینہ اللہ کا ہے. ماہ رمضان کے لیے اسپیشلی اعلان ہو رہا ہے شہر اللہ, یہ اللہ کا مہینہ ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا ماہ مبارک رمضان میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان, مبارک بابرکت, ایس برکت یعنی جس کے اندر سے خوبیاں ہی خوبیاں پھوٹتی ہوں, اچھائیاں ہی اچھائیاں نکلتی ہیں, اسے کہتے ہیں بابرکت ذات. بابرکت یعنی جس کے اندر سے نیکیاں ہی نیکیاں, اچھائیاں ہی اچھائیاں نکلتی ہوں. تو ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس کا آج ہم لوگ آغاز کر چکے ہیں, اس میں شامل ہو چکے ہیں, اس میں داخل ہو چکے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی ضیافت پہ بلاتا ہے, دعوت دیتا ہے. دعوت دینے میں آپ کو معلوم ہے کہ مہمان نوازی کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے. تو جس خدا نے اسلام میں مہمان نوازی کی اتنی اہمیت رکھی ہے اور میزبان کو اتنا زیادہ ثواب دینے کی بات کی ہے, جب وہ خود کسی کو اپنے مہینے میں دعوت پہ بلائے گا تو وہ اس کا کتنا اکرام کرے گا, وہ اس کو کتنی اہمیت دے گا. تو ماہ مبارک رمضان اس لحاظ سے ہم آغاز کر چکے ہیں کہ بابرکت مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ضیافت کا مہینہ ہے. لہٰذا یہاں پر جو کچھ ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی بڑی رحمت, نعمت اور برکت کی صورت میں ہماری زندگی میں شامل ہو سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اعزان گرامی, ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ محاسبہ نفس اور ماہ مبارک رمضان. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں محاسبہ نفس سے کیا مفہوم ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان سے اس کا کیا ربط اور کیا تعلق بنتا ہے. تو محاسبہ نفس آپ کو معلوم ہے کہ لفظ حساب سے ہے. ہم عام طور پہ اردو زبان میں بولتے ہیں حساب و کتاب. آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی جو بھی تجارت کر رہا ہوتا ہے, بزنس کرتا ہے, وہ کم از کم سال میں ایک بار عام طور پر اپنے کاروبار کا ایک حساب و کتاب نکالتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں, بزنس کر رہا ہوں, تجارت کر رہا ہوں, جس میں اپنا اتنا ٹائم لگا رہا ہوں, اپنی زندگی کا اتنا وقت دے رہا ہوں, مجھے اس میں کیا فائدہ یا کیا نقصان حاصل ہوا. یعنی در حقیقت محاسبے میں, حساب و کتاب میں, اکاؤنٹیبلٹی کے اندر, اور جب مثال کی باتیں عام طور پہ لفظ کلوزنگ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کلوزنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ کون کون سے کام میرے کامیابی کی طرف گئے, مجھے اس میں کتنا منافع ہوا, اور اگر نقصان ہوا ہے کہیں پر تو کس چیز میں کم یا زیادہ نقصان ہوا ہے. یعنی در حقیقت وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جتنا ٹائم اس کے اندر اسپینڈ کیا ہے, جتنا ٹائم لگایا ہے, جتنی صلاحیتیں اس کام کو دی ہیں, آیا ان صلاحیتوں سے مثبت پہلو سامنے آیا ہے, فائدہ ہوا ہے, یا منفی پہلو سامنے آیا, نقصان ہوا ہے. اس چیز کو دیکھنے کے لیے وہ سال میں کم از کم ایک بار عام طور پر اپنا زندگی کا ایک دن, ایک وقت معین کرتا ہے جس میں وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری صلاحیتیں, میں نے کوششیں جو کی, اس کا کیا نتیجہ نکلا. اچھا, صرف جاننا چاہتا ہے, یعنی کیا صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے علم حاصل ہو جائے کہ مجھے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ ظاہر ہے کہ علم تو نہیں حاصل کرنا ہے, بلکہ کیا کرنا ہے, علم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ دیکھے گا کہ مجھے فائدہ ہوا ہے تو ان کاموں میں اور بہتری لانے کی کوشش کرے گا, اور اگر نقصان ہوا ہے تو دیکھے گا کہ کس چیز میں نقصان ہوا ہے, کہاں پر میری صلاحیتیں ضائع ہوئی ہیں, تاکہ میں آئندہ سال اس کے لیے کوئی تلافی کروں, کوئی اس کا ایسا کام کروں کہ جس سے وہ نقصان اگلے سالوں میں کم ہو جائے. تو اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف علم حاصل کرے, بلکہ اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ فائدہ ہے تو اس کو آئندہ سالوں میں بڑھائے, اور نقصان ہوا ہے تو اس کا سبب تلاش کرے اور آئندہ سالوں میں اس کے لیے کوشش کرے کہ آئندہ سال نقصان نہ ہو, اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے, اس کا جواب لانے کی کوشش کرے. یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. تو یہ جو محاسبہ نفس ہے, اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. کہ انسان کو اپنی زندگی کے انسان کو اللہ نے تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, ان صلاحیتوں کو آیا صحیح جگہ پہ استعمال کیا ہے یا صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کیا ہے, آیا اس سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے اپنی زندگی میں یا فائدہ نہیں اٹھایا ہے. اگر فائدہ اٹھایا ہے تو صرف علم حاصل نہیں کرنا ہے بلکہ جن چیزوں کی وجہ سے فائدہ اٹھایا ہے اس میں اور بہتری لانے کی کوشش کرے, اور اگر زندگی میں اس کو ایسا لگے کہ نقصان ہوا ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرے. اچھا, کیا زندگی انسان کی کوئی ایسی کوئی تجارت والی چیز ہے؟ کیا اس میں بھی فائدہ اور نقصان ہوتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے. خسارہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں تجارت ہو. اس کا مطلب یہ کہ انسان اس دنیا میں کچھ نہ کچھ تجارت کر رہا ہے, تجارت کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. اب اس میں خداوند متعال اس آیت میں فرما رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے, البتہ اس نقصان سے باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایمان لائے, عمل صالح انجام دے, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے. یعنی انسان در حقیقت یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ایک قسم کا کاروبار کر رہا ہے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, سورہ صف, کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں کہ جس پر تم اگر عمل کرو گے تو وہ تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا نجات عطا کر دے گی. پھر تجارت, سورہ صف کے اندر تجارت کا تذکرہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ تجارت تو کر رہے ہیں ہم لوگ, اس دنیا میں تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن وہ تجارت جو ہے اس میں ہم سرمایہ کیا لگا رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو بطور سرمایہ استعمال کر رہے ہیں. زندگی, انسان کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے, ٹائم لگاتا ہے, پھر دیکھتا ہے کہ فائدہ اور نقصان ہوا. اگر نقصان ہوا دوبارہ کمانے کی کوشش کرے گا, لیکن زندگی ایسی چیز ہے کہ جہاں پر زندگی استعمال ہوتی ہے اگر وہ خسارے میں چلی جائے تو یہاں پر پھر اس کا واپس نہیں آ سکتی کسی طرح سے. لہذا تجارت تو یہاں پہ بھی کر رہے ہیں ہم لوگ, لیکن اب اس تجارت میں ہمارے موضوع کے لحاظ سے ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے, ہمیں محاسبے کی ضرورت ہے, ہمیں حساب کتاب کی ضرورت ہے. یہ حساب کتاب, اس کے بارے میں ہمارے آئمہ نے کس قدر بہترین جملے بیان فرمائے ہیں. حساب و کتاب کے لیے قرآن میں کتنے اچھے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, کیسی کیسی تعلیمات اسلام نے دی ہے کہ اپنا حساب و کتاب رکھو, پورا حساب و کتاب رکھو, چھوڑو نہیں اس معاملے کو. کہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ اسے ضائع کر دیا جائے, بلکہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور بہترین فائدہ اٹھانا ہے. کمزور فائدہ نہیں, کم فائدہ نہیں, بہترین فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کاروبار سے, اس زندگی سے بہترین فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. وہ بہترین فائدہ یقیناً سعادت بھری زندگی ہے, اور سعادت بھی ایسی جو دنیا میں بھی ہو آخرت میں بھی ہو, اور یہ سعادت ایسی سعادت ہو جو ابدی سعادت ہو. یعنی ہم جہاں اپنی زندگی خرچ کر رہے ہیں تو اگر زندگی دے رہے ہیں تو پھر ہمارا فائدہ دو چار سال کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ابدی فائدہ ہونا چاہیے. یعنی ایسا فائدہ ہو کہ جب اس دنیا سے جائیں اور ہمارے کاروبار کی عمر ختم ہو جائے تو اگلے جہان میں پھر ہمیں ابدی سعادت حاصل ہو, پھر خالدین فی الجنت والی بات ہو, یعنی خلود فی الجنت حاصل ہو, ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں. اپنی زندگی دی ہے تو پھر آگے سے ہمیشہ کی جنت حاصل ہونی چاہیے, ہمیشہ کی سعادت حاصل ہونی چاہیے. اس سے کم پہ اگر راضی ہو گئے تو نقصان ہی نقصان ہے. اچھا, اب یہاں پر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں, حساب کتاب کرتے ہیں, تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو سرمایہ لگایا تھا اب اگلے سال آگے آنے والے دنوں میں ہمارے پاس سرمایہ کتنا ہے, پہلے جو لگایا تھا اس سے بہتر ہے یا اس سے کم ہو گیا. سورہ حشر کی جس آیت کی تلاوت آپ کی خدمت میں کرنے کا شرف حاصل کیا, خداوند متعال فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. کل کے لیے حساب کتاب کرو, دیکھو کہ کل, یعنی اس کل سے مراد اگلا کل نہیں ہے بلکہ اس سے مراد بیسیکلی کیا ہے, دنیا کے بعد کی زندگی, موت کے بعد کی زندگی, دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ, ایک بار پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعمل, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے. کل کے لیے تم نے کیا ذخیرہ کیا ہے, کیا لے کے جا رہے ہو, اگلے دن کے لیے تم نے کیا بھیجا ہوا ہے, اس کا حساب کتاب کرو. اچھا, یہ حساب کتاب جو ہے ہماری روایات کے مطابق, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر, یہ حساب کتاب جو ہے یہ روزانہ کرنے کا ہے, یہ روزانہ کرنے کا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے, حق علی کل مسلم یعرف ہونا, تمام مسلمان جو ہماری معرفت رکھتے ہیں, چھٹے امام فرما رہے ہیں تمام مسلمان جو ہماری معرفت رکھتے ہیں, کون ہے اس سے مراد, کن لوگوں کو دعویٰ ہے کہ ہمیں آئمہ کی معرفت حاصل ہے, شیعوں کو, محبان اہل بیت کو, ہم سب کسی حد تک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اگر معرفت تک نہ بھی ہو تو کم از کم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے دل میں محبت اہل بیت ہے, محبت اہل بیت کا دعویٰ. تو یہ قول خود ہم سے ہے, ڈائریکٹلی ہم سے, تمام مسلمان جو ہماری محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں, ہماری معرفت کا دعویٰ رکھتے ہیں, ان کا فرض ہے, حق ہے ان کے اوپر کہ ان یعرض عملہ فی کل یوم و لیلۃ, ہر دن اور رات میں اپنے عمل کا جائزہ لے, اپنے کاموں کا جائزہ لے. اچھا, جائزہ لے اور پتہ چلا کہ اچھے کام ہیں یا برے کام ہیں تو پھر کیا کرے, کیا صرف جائزہ لے اور علم حاصل کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جائے؟ ہم نے عرض کیا کہ جب ہم حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں اپنے کاروبار کا تو صرف علم حاصل نہیں کرتے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کاروبار کے کس کس پوائنٹ پہ ہم کو فائدہ ہوا, اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, کہاں کہاں نقصان ہوا اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ بھی چھٹے امام بیان کر رہے ہیں کہ اس کو دیکھنا چاہیے, حساب کتاب کرنا چاہیے اپنے عمل کا. فیکون و محاسبہ نفس ہی, حساب کتاب کرے اپنے نفس کا. فإن رأى حسنۃ, اگر اس کو نیکی نظر آئے, استزاد منہا, اس کو بڑھانے کی کوشش کرے, پتہ چلا نا کہ میرے کام کے اندر آج کچھ نیکیاں آئیں, اسے بہتر بنائے اور آگے لے کر جائے. وإن رأى سیئۃ, اور خدا نخواستہ اس دیکھے کہ نہیں گناہ آج کے دن میں میرے گناہ زیادہ ہیں, استغفر منہا, تو کیا کرے, استغفار کرے. لِاللہ یخزی یوم القیامہ, تاکہ قیامت کے دن رسوائی نہ ہو. اگر دنیا میں یہ حساب کتاب نہیں کیا نا تو قیامت میں حساب کتاب ہوگا, یہ نہ سمجھے کہ حساب کتاب نہیں ہوگا. اگر تم نے اپنا حساب نہیں کیا تو ایسا نہیں ہے کہ تم حساب کتاب سے بچ جاؤ گے, کہیں نہ کہیں ہمارا حساب کتاب ہو جائے گا. روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ روایت رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہوئی ہے. اور دوسرے آئمہ سے بھی ہوئی ہے, یا ابا ذر, رسول پاک فرماتے اے ابو ذر, یہ نصیحت ہے یا یہ وعظ ہے جو رسول پاک نے جناب ابو ذر سے فرمایا, اے ابو ذر, حاسب نفس کا, اپنے نفس کا محاسبہ کرو, قبل ان تحاسب, قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے, اپنا حساب خود کرو قبل اس کے کہ کوئی اور آ کر تمہارا حساب کرے. فَإِنَّهُ أَحْوَنُ لِحِسَابِكَ کا غدن, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم خود اپنا محاسبہ کرو گے نا تو جب آگے جاؤ گے کل تمہارے حساب کتاب کا جب وقت آئے گا تو تمہارا حساب آسان ہو جائے گا. تم اگر اپنا نفس کا حساب کتاب خود کر لو گے, اپنے نفس کا محاسبہ خود کر لو گے تو آگے تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی, تمہارا حساب آسان ہو جائے گا. ظاہر ہے کیسے ہوگا, آسان ایسے ہوگا کہ جب انسان اس دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا, دیکھے کہ کہاں کہاں پہ غلطی ہوئی ہے, کہاں کہاں پہ خرابی ہوئی ہے, اپنی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنی اچھائیوں کو اور بہتر, نیکیوں کو اور آگے لے جانے کی کوشش کرے گا, آخرت کا حساب آسان ہو جائے گا, آخرت کا حساب آسان ہو جائے گا. پھر فرماتے ہیں وزن نفس کا, اور اپنے نفس کا وزن کرو, اپنے وزن کا نصب وزن کرو نفس کا, دیکھو کہ کتنا وزنی ہے, کتنی جان ہے اس کے اندر, کتنی طاقت ہے, کتنی بہتری ہے تمہارے نفس میں, کمزور تو نہیں ہو. قبل ان توزن, قبل اس کے کہ تمہارا وزن اس نفس کا وزن کوئی اور کرے. فرشتے جب وزن کرنے پر آئیں گے نا تو اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو بہتر کر سکیں. ابھی وزن کر لیں, ابھی حساب کتاب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے زمانے میں آسانی ہو سکے. یہ بات رسول پاک کس سے فرما رہے ہیں؟ ابو ذر جیسی شخصیت. ابو ذر, ابو ذر کیا تھے؟ یعنی ابو ذر کے بارے میں روایات کے ایسے الفاظ ہیں کہ جناب ابو ذر وہ شخصیت ہیں کہ جن سے سچا اس زمین کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. اس آسمان نے ابو ذر سے سچے انسان پر اپنا سایہ نہیں ڈالا ہے. انتہائی بہادر اور انتہائی جرأت مند, انتہائی زاہد انسان, اپنے پاس کچھ نہیں تھا لیکن بڑے سے بڑے سخت انسان کے مقابلے میں کھڑے ہو کے اس کو نصیحت کر دیتے تھے, جس کے جواب میں ان کے ساتھ انتہائی سختیاں برتی گئیں, مارا پیٹا گیا. اب کس زمانے میں ان کو مارا پیٹا گیا ہے؟ اسلام سے پہلے بھی مارا پیٹا گیا, یعنی جب اسلام پھیلا نہیں تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں, جب اسلام پھیلنے سے پہلے ہی مارا پیٹا گیا, اور اسلام کے پھیل جانے کے بعد رسول پاک کی وفات کے بعد بھی ان کو مارا پیٹا گیا. انتہائی بہادر انسان اور انتہائی دو ٹوک انسان, بالکل واضح بات کرنے والے. رسول پاک ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابو ذر اپنا حساب کتاب صاف رکھنا, اپنا حساب کتاب صاف رکھنا, اس لیے کہ تاکہ آئندہ آنے والے زمانے جب تمہارا حساب ہوگا تو اس وقت تمہارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اچھا, اب یہ حساب کتاب کیوں ضروری ہے اس کی ایک وجہ اور بیان عرض کر دوں. دیکھیں آپ سورہ والتین, اس میں آپ پڑھتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے. اس کے بعد یعنی بہترین انداز میں پیدا کر دیا, ہم بہترین انداز سے پیدا ہو گئے, لیکن اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ ہم اس انسان کو اسفل السافلین میں پہنچا دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین انداز سے پیدا کیا ہے, اس کے اندر بہترین صلاحیتیں رکھ دی ہیں. جب بہترین صلاحیتیں انسان کے اندر ہیں تو پھر انسان اسفل السافلین میں کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اللہ نے انسان کو بہترین پیدا کیا تو پھر اسفل السافلین میں کیسے پہنچ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بادشاہ اگر اپنے شہزادوں میں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سا شہزادہ اس قابل ہے کہ اس کو جو ہے وہ میں اپنا جانشین بناؤں, اپنے بچوں میں سے دیکھنا چاہتا تھا, تو اس نے ان سب کو ایک طرح کی رقم دی, ایک طرح کی رقم دی, اور کہا کہ اس سے تم مجھے بتاؤ کہ ایک ایسی کوئی چیز خرید کر لے کر آؤ, بہت چھوٹی چھوٹی, فرض کر لیں کہ 100 روپے دیے اور کہا کہ اس سے ایسی چیز خرید کے لاؤ کہ جس سے کمرہ بھر جائے, اپنے اپنے کمرے, ظاہر ہے کہ وسیع اور بڑے بڑے کمرے, اس کو بھر دو. اب 4 بیٹے ہیں, 100 روپے ہاتھ میں ہیں اور کمرہ پورا بھرنا ہے. ایک گیا اور کاغذ کے پھول اٹھا کے لے آیا, کاغذ کی پتیاں, اس نے اس کو سجا دیا جتنے ہو سکے. دوسرا گیا, وہ پھول کی پتیاں لے آیا, اس نے وہ لا کے ڈال دی. تیسرا کوئی اور چیز لے آیا ہلکی پھلکی. چوتھا بھی ایک چیز لے کر آ گیا. بادشاہ ایک کے کمرے میں گیا, دیکھا کہ اس کے اندر کاغذ کی پتیاں پھول لٹکے ہوئے ہیں اور کمرہ کچھ بھرا ہوا ہے, کچھ خالی ہے. کاغذ کی پتیاں کتنی آ گئی ہوں گی 100 روپے میں. دوسرے کے کمرے میں گیا, دیکھا کہ اس کا کمرہ بھی تھوڑا بہت بھرا ہوا ہے, باقی سارا خالی ہے پھول کی پتیاں. تیسرے کمرے میں گیا, اس کے اندر کچھ اور رکھا ہوا ہے. چوتھے کے کمرے میں گیا تو اس کا کمرہ پورا بھرا ہوا تھا, اور اس نے 100 روپے میں سے جو باقی پیسے تھے فرض کر لیجئے کہ 80 روپے 90 روپے وہ بھی اس کے پاس دے دیے. اب بادشاہ حیران کہ 100 روپے میں سے 90-80 روپے واپس بھی دے رہا ہے, کمرہ ہی بھرا ہوا ہے. جب کمرہ کھولا تو اندر سے خوشبو کا جھونکا آیا, دروازہ کھولا تو پتہ چلا کہ اس نے اپنی ذہانت سے کام لے کر اگربتی خریدی تھی جس کے دھوئیں سے پورا کمرہ بھر گیا تھا. کمرہ بھی بھر گیا, خوشبو بھی آئی, پیسے بھی بچ گئے. بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ چاروں کو ایک جیسی صلاحیت دی تھی, ایک جیسی اپرچونیٹی دی تھی, لیکن کچھ لوگوں نے اس پیسے کو صحیح استعمال نہیں کیا, خرچ بھی کر دیا, فائدہ بھی نہیں اٹھایا. جبکہ اس نے نہ صرف یہ کہ اس سے بہترین فائدہ اٹھایا, جو مقصد تھا اس کو بھی پورا کیا, پلس خوشبو بھی حاصل کی اور پلس پیسے بھی بچا لیے. اللہ تعالیٰ نے صلاحیت سب کو دے دی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب انسانوں کو میں نے احسن تقویم میں پیدا کر دیا ہے, سب کو بہت سی صلاحیتیں دے دی ہیں. کسی کے اندر کوئی صلاحیت, کسی کے اندر کوئی اور صلاحیت ہے, سب کے اندر صلاحیتیں بھری ہوئی ہیں. لیکن ثم اردناہ اسفل سافلین, لیکن اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں صرف اس کو لے نہیں لینا ہے, اس کو برقرار بھی رکھنا ہے, اور برقرار رکھنا ہمارا کام ہے. اللہ نے دے دی ہیں, ان صلاحیتوں کو برقرار رکھنا ہمارا کام, اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اگر یہ نہ ہونا, انسان کے اپنی صلاحیتوں کو زندہ نہ رکھے تو یہ ختم ہو جاتی ہیں. فرض کر لیجئے کہ اگر ایک آدمی کے اندر, میں اپنی ایک مثال دے دوں, میں صورتیں یاد کر رہا تھا قرآن کی, کچھ صورتیں تو یاد کر لی. یاد کرنے کے بعد ایک سورہ میرا دل چاہا کہ میں اس کو دیکھ کے پڑھوں, حفظ سے نہ پڑھوں, دیکھ کے پڑھوں. ایک بار دیکھ کے پڑھا, دوسری بار دیکھ کے پڑھا, تیسری بار دیکھ کے پڑھا, چوتھی بار دیکھ کے پڑھا, آہستہ آہستہ یہ صورت حال ہو گئی کہ جو صورت مجھے یاد تھی, حفظ تھی, وہ ایسے سے بھول گیا. اب وہ صورت جب تک میں قرآن کھول کے نہ پڑھوں میں وہ صورت نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ کہ وہ جو حفظ کی صلاحیت تھی, وہ حفظ کی صلاحیت محفوظ نہ کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سے نکل گئی. حالانکہ قرآن کو دیکھ کے پڑھنے کا بھی ثواب ہے, لیکن کہنے کا مطلب اگر میں حفظ کی صلاحیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. جہاں میں نے محنت چھوڑ دی وہاں پر پھر وہ صلاحیت میرے ہاتھ سے نکل سکتی ہے. میں نے اپنی مثال چھوٹی سی آپ کے سامنے پیش کر دی. اگر ہم فرض کر لیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نماز مغربین جماعت سے پڑھتے ہیں, ایک توفیق حاصل ہو گئی. اب اگر ہم نے سستی کرنا شروع کی نا, آج نہیں پڑھتے, کل نہیں پڑھتے, چلو بعد میں پڑھ لیں گے, آج نہیں پڑھتے, اگر ایک دن نہیں پڑھی تو وہ دوسرے دن میں بھی ڈل سکتی ہے, تیسرا دن, چوتھا دن, آہستہ آہستہ ہم سے گھر سے نکلا نہیں جائے گا. اول وقت نماز پڑھنے کی عادت ہے, کتنی اچھی بات ہے, ایک اللہ نے عادت بنا دی ہے, یہ عادت اچھی عادت ہے. اگر اس کو برقرار نہیں رکھا یہ ہاتھ سے نکل جائے گی, پھر انسان کو افسوس بھی نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر بہترین صفات رکھ دی ہیں, اور اگرچہ انسان کے اندر نفسانی خواہشات بھی ہیں جو انسان کو برے راستے کی طرف اکساتی ہیں, لیکن نیکیاں ان پر قابو پا سکتی ہیں, اچھائیاں ان پر قابو پا سکتی ہیں. لیکن اگر ان کو چھوڑ دیا, اپنی نفس کو کنٹرول میں نہیں لے کر آئے, یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہمارے اوپر قابو, عقل کو نفس پر قابو ہونا چاہیے, لیکن اگر ہم نے چھوڑ دیا تو نفس کو عقل پر قابو حاصل ہو جائے گا, وہ بڑی خطرناک صورتحال ہے, پھر انسان بچ نہیں سکتا. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے گا محمد علیہ وسلم. اب یہ ہے کہ انسان محاسبہ نفس کرے, تو میں نے آپ کو خدمت میں ایک تو عرض کر دیا کہ چھٹے امام کی بھی حدیث ہے, ساتویں امام کی بھی حدیث ہے. ابھی امیر المومنین کی حدیث ایک پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو تھوڑی سی مختلف ہے, لیکن آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دیکھیں رسول پاک, دوسرے آئمہ, ایک امام نے نہیں بیان فرمایا, مختلف امام بیان, مسلسل بیان ہو رہا ہے, اپنے ماننے والوں سے مسلسل کہا جا رہا ہے یہ کام کرو, ایک نے کہہ کے خاموشی اختیار نہیں کی, مختلف معصومین آ کے یہ بات سمجھا رہے ہیں اپنے ماننے والوں سے یہ کام کرنا ہے تم کو. اب ایک حدیث آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی. آپ فرماتے ہیں ما حق للانسان ان تکون له ساعۃ لا یشغلہ شاغل یحاسب فیہا نفسہ. ہر انسان کے پاس کم از کم ایک وقت ایسا ہونا چاہیے, عام طور پہ ساعت کا ترجمہ گھنٹہ کیا جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس زمانے میں گھنٹے یعنی 60 منٹوں کا ایک گھنٹے والا حساب نہیں تھا. اب ساعت کا مطلب ایک گھنٹہ عام طور پہ لیا جاتا ہے, ساعت کا مطلب ایک وقت ہونا چاہیے, کچھ وقت ہونا چاہیے انسان کے پاس. لا یشغلہ شاغل, جس میں اس کو کوئی مصروفیت نہ ہو, فارغ ہو, کوئی مصروفیت نہ ہو, کرے کیا پھر؟ یحاسب فیہا نفسہ, اس ٹائم میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے. امیر المومنین فرماتے ہیں انسان کے پاس ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے. فینظر فی ما اکتسب لہا وعلیہا فی لیلہا ونہارہا, دن رات میں کبھی نہ کبھی ایک وقت ایسا ہو کہ جس میں وہ دیکھے کہ اس نے اپنے آپ کے لیے کیا فائدے کی چیزیں حاصل کی, کیا نقصان کی چیزیں حاصل کی, کتنا فائدہ حاصل کیا آج کے دن میں, کتنا نقصان حاصل کیا. عزیزان گرامی, اگرچہ انسان سال میں ایک بار اپنا حساب کتاب کرتا ہے عام طور پہ کاروباری لوگ, لیکن بعض لوگ سال میں دو بار بھی کرتے ہیں, بعض لوگ ہر مہینے حساب کتاب کرتے ہیں. جو جتنا جلدی جلدی حساب کتاب کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ موقع ملتا ہے اپنے منافع اور نقصانات کو دیکھنے کا, چیک کرنے کا, حساب کرنے کا, زیادہ بہتر طریقے سے اپنے معاملات کو وہ بہتر کر سکتا ہے, اچھی چیزوں کو بڑھا سکتا ہے, بری چیزوں کو روک سکتا ہے. آئمہ بھی یہی فرماتے ہیں ہر روز یہ کام کرنا ہے. چھٹے ساتویں امام کی حدیث آپ کے, چھٹے امام کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی, جس میں انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا تھا جو ہماری معرفت رکھتا ہو, ورنہ ساتویں امام کی حدیث بھی موجود ہے جس میں یہ معرفت کا لفظ نہیں ہے, جنرل گفتگو ہے. امیر المومنین کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی, اس میں تمام انسانوں کے لیے بات کی گئی ہے, یعنی اگر آپ مومن ہیں تو بھی یہ کام کریں, اگر کوئی مومن نہیں ہے عام مسلمان ہے تو بھی یہ کام کرے, اور اگر مسلمان بھی نہیں ہے, امیر المومنین اگر تم عام انسان بھی ہو نا, اگر باشعور انسان ہو تو اپنا حساب کتاب رکھو, دیکھو کہ تم نے کیا پایا آج کے اس دن میں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی مسلسل خرچ ہو رہی ہے, یہ وہ کاروبار ہے کہ جس میں انسان کا سرمایہ اس کی زندگی ہے, انسان کا سرمایہ اس کی زندگی ہے, اور جو ہدف اس کو حاصل کرنا ہے وہ ہے آخرت کی سعادت. البتہ دنیا کی سعادت بھی انسان, اسلام اس کا مخالف نہیں, ہو چاہتا ہے انسان کو دنیا میں بھی سعادت حاصل ہو, لیکن دنیا کی سعادت آخرت کے ساتھ دونوں ملنی چاہیے انسان کو. لہذا امیر المومنین نے اس کے اندر فرمایا کہ اس حدیث میں کہ ہر انسان کو یہ کام کرنا چاہیے, اور چھٹے امام کی حدیث جو میں نے آپ سے. اچھا, اب جو حساب کتاب ہے اس کی اہمیت آپ دیکھیے. ایک حدیث جو مختلف معصومین سے روایت ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنا حساب نہیں کیا تو ہمارا تو حساب ہوگا, ہمارا حساب ضرور ہوگا. اب یہ روایت رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کی خدمت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع, قیامت کے دن انسان کا کوئی قدم نہیں اٹھے گا اس وقت تک جب تک اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. یعنی چار چیزوں کا سوال لازمی ہے قیامت میں. قدم اٹھانا ایک تعبیر ہے, یعنی انسان ان چار سوالات کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا. وہ چار سوالات کیا ہیں؟ ان عمر ہی فی ما افنا ہو, اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا, کہاں اس کو خرچ کیا, یہ جو عمر تمہیں دی تھی, زندگی تمہیں دی تھی, کہاں خرچ کیا. کیسے جواب دے سکیں گے اس کا؟ 24 گھنٹے انسان کو ایک دن کے اندر ملے ہیں، کیسے جواب دے گا؟ ہم میں سے جو یہاں پر لوگ موجود ہیں، بعض کی بعض جوان ہیں، نوجوانی اور جوانی کی عمر گزار رہے ہیں، لیکن بعض جو ہیں وہ اپنی عمر کے ایسے حصے میں ہیں کہ جو اب ڈھلنے کی عمر کہلاتی ہے، ان عمر ہی. سوال ہوگا جن کی عمریں باقی ہیں ان سے بھی سوال ہوگا، جن کی عمریں ڈھل چکی ہیں اس وقت ان سے بھی سوال ہوگا، کہاں اپنی عمر کو خرچ کیا؟ اس کا جواب وہی دے سکتا ہے کہ جس نے اس دنیا میں قدم قدم پہ اپنا حساب کیا ہو، وہی بتا سکتا ہے کہ کہاں خرچ کیا. جس نے ایسے ہی ضائع ہونے دیا ہے وہ جواب کیسے دے گا؟ دوسرا سوال، وعن شباب ہی فی ما ابلا، جوانوں جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی جوانی کہاں خرچ کی؟ جوانی زندگی کا بہترین حصہ ہے، انسان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی توانائی، اتنی انرجی ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پہاڑ بھی آ گیا تو میں اٹھا کے پھینک دوں گا اس کو، اتنی انرجی تمہیں دی ہے. سوال کہاں خرچ کی؟ جو اس وقت جوان ہیں وہ بھی سوچیں، اور جو جوانی کی عمر گزار چکے ہیں ان سے بھی سوال ہونا ہے، اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا. وعن مالہ من اینا اکتسبا وفیما انفقا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ جائز ذریعے تھے جہاں سے حاصل کیا، خرچ کیا وہ کون سی جگہ تھی؟ ایسا تو نہیں تھا کہ غلط طریقے سے حاصل کیا یا غلط جگہ پر خرچ کیا، ایک ایک چیز کا حساب ہے. وَأَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور جس چیز کے بارے میں اور سوال ہوگا وہ ہے ہم اہل بیت کی محبت، ولایت کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں تھی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا، اس سے تم کہاں تک پہنچے، اس ولایت کا تم نے کس حد تک پاس رکھا، خیال رکھا. اگر ولایت اہل بیت ہے تو اس محبت کا پاس کیسے رکھا جائے؟ اگر دولت کمائیے کہاں خرچ کیا جائے، عمر ہے تو کیسے خرچ کی جائے، کہاں استعمال کی جائے، پیسہ ہے تو کہاں استعمال کیا جائے، جوانی ہے، اسی طرح سے اگر حب نہ اہل البیت ہے تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے، عمر بھی نعمت ہے، جوانی بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، لیکن ان سب میں جو بڑی نعمت ہے حب نہ اہل البیت، اس کا بھی سخت سوال ہوگا. یہاں پہ میں رک کر ایک بات عرض کر دوں کہ جو لوگ عمر کے ایک ایسے حصے میں آ جاتے ہیں عام طور پر کہ جو عمر ڈھلنے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو اگر وہ اپنی زندگی کا حساب کتاب کرنا چاہیں تو وہ بعض اوقات اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ بہت سے موارد ایسے ہیں کہ جن میں ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کا وہ تلافی نہیں کر سکتے، اس غلطی کی تلافی ممکن نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا کام کر دیا ہے جس کی تلافی اب نہیں ہو سکتی. اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر انسان کوئی تلافی کر لے، اس کے سر پہ کوئی مشکل ہو اور وہ اس کی تلافی کر لے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس موقع ہے تو کر لے گا، لیکن بعض کے موقع گزر جاتے ہیں. فرض کر لے، میں ایک مثال دے دوں، انسان نے کسی غیبت کی ہے، اب جا کے زندہ ہے اسے معافی مانگ لے گا، لیکن اگر وہ اس دنیا سے گزر چکا ہو پھر کیا کرے؟ وقت گزر چکا، تلافی نہیں کر سکتا، کیا کرے؟ اب جن لوگ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، زندگی موت کا تو کسی کا بھروسہ نہیں ہے، جوان ہو وہ بھی جا سکتا ہے، بچہ وہ بھی جا سکتا ہے، بوڑھا وہ بھی جا سکتا ہے، کسی بھی عمر اس دنیا سے جا سکتا ہے، لیکن جن کی عمر ڈھل رہی ہو ان کو زیادہ سوچنا پڑ رہا ہوتا ہے، ان کے دن میں زیادہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی آخری وقت ہے. اگر وہ حساب کرے، اس کے ذہن میں خیالات آئیں کہ ایسے بہت سارے کام ہیں جن کا اب میں کچھ کر نہیں سکتا تو کیا کروں، اس کا ایک جواب یہ ہے روایت کے مطابق کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کریں. اہل بیت پہ محمد و آل محمد پہ درود بھیجنے کا ایک بہت بڑا ثواب یہ بھی ہے کہ انسان کے ایسے گناہ کہ جن کا اب کوئی جس کی تلافی کی گنجائش نہیں باقی رہتی, اگر انسان درود پڑھے تو وہ چیزیں بھی ایک حد تک حل ہو سکتی ہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کہے کہ ٹھیک ہے گناہ کرتے رہو درود پڑھتے رہیں گے, نا ایسی کوئی چیز نہیں ہے, نہیں نا. ہاں اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی گنجائش نہ بچی ہو تو پھر ایسے وقت پہ اہل بیت سے ولایت اور اہل بیت پر بھیجا ہوا درود انسان کے کام میں آتا ہے. ایک اور صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. میزان گرامی, یہ جو آپ نے ایک فضیلت سنی درود کی, اور یقیناً جو ہے وہ ایسے بہت سارے فضائل اور بھی ہیں, لیکن ویسے بھی درود پڑھنا جو ہے وہ دعا ہے. یعنی ہم خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. اچھا, جب ہم خدا سے کہتے ہیں رحمت نازل فرما تو پھر یہ جو ہم جو دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ ان پر رحمت نازل فرما, یہ خود ہمارے لیے کیا بن جاتی ہے؟ رحمت کی دعا بن جاتی ہے, یہ خود ہمارے لیے. لہذا جب بھی درود پڑھا کریں تو رسمی کاروائی نہیں ہونی چاہیے, رسمی کاروائی نہ ہو, بلکہ کوشش کیا کریں کہ آواز دل سے اٹھے کہ خدا, اللہم کا مطلب خدا ہی ہے نا, اے خدا یا اللہ تو محمد آل محمد پر رحمت نازل فرما. ایک دفعہ اسی خصوصی نیت کے ساتھ, خصوصی دل کے ارادے کے ساتھ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ محمد محمد. خوب ایزان گرامی, بس یہ آخری چند منٹوں کے اندر میں اس بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں, ساتویں امام کہہ رہے ہیں, مولا فرما رہے ہیں کہ روزانہ, روزانہ کی بیس پہ محاسبہ نفس کرو. ہمارا آج کا موضوع کیا ہے؟ محاسبہ نفس ماہ رمضان کے اعتبار سے. تو آیا یہ کوئی صحیح موضوع ہے؟ یہ کام تو روزانہ کرنے کا ہے, پھر ماہ رمضان کے لیے اسپیشلی اس کو کیوں لے کے آیا جا رہا ہے؟ تو اس کی آسان وجہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ایزان گرامی دیکھیے, ایزان گرامی, جب انسان کاروبار کر رہا ہے اس کا حساب کتاب کرتا ہے. اچھا, اب فرض کر لیں کہ اس کا حساب کتاب یعنی کلوزنگ آنے میں, فرض کر لیں کہ اگر جون کے مہینے میں اس کو کلوزنگ کرنی ہے تو جون میں ابھی جو ہے وہ 3 مہینے باقی ہیں, لیکن فرض کر لیں کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی جو ماہ رمضان ہے اس میں یہ کمانے کا بھرپور موقع ہے, اس میں میں ٹھیک ٹھاک پیسے کما سکتا ہوں. جو لوگ رمضان کو اس لیے بابرکت کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ پیسہ زیادہ سے زیادہ کمایا جاتا ہے, وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ پیسہ ایک بڑا بہت بڑا امتحان ہے. برکت یہ ہے کہ انسان اس ماہ مبارک سے اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کرے, دولت کو حاصل نہ کرے, آخرت کی سعادت. اب فرض کرنے ایک انسان ایسا ہے کہ جو کہہ رہا ہے ماہ رمضان میں مجھے اپنا دیکھ لوں کہ اچھا موقع ہے, تو کیا کرے گا وہ؟ رمضان سے پہلے ایک بار اپنی حساب کتاب کرے گا, حالانکہ ابھی 3 مہینے باقی ہیں, لیکن وہ کہہ کے چلو ابھی کر لیتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں اس ماہ رمضان میں اگر میں نے پچھلے 9 ماہ کے اندر زیادہ اچھا نہیں کمایا ہے تو اس میں میں اس کو کیا کر لوں گا, زیادہ منافع حاصل کر لوں گا, کیونکہ ابھی اس کا موسم ہے, کمانے کا موسم ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سیزن آ گیا ہے, سیزن آ گیا. تو اس سیزن کی وجہ سے وہ جو 6 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد اس کو کلوزنگ کرنی تھی, وہ کوشش کرتا ہے کہ چلو ایک آدھی کلوزنگ, ایک چھوٹی سی کلوزنگ آج کر لی جائے تاکہ آگے جو ماہ رمضان آ رہا ہے اس میں خوب کما لیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ماہ رمضان جو ہے نا وہ انسان کی زندگی میں ایک بہترین سیزن سمجھ لیجئے آپ. جو کمی رہ گئی ہو اس سیزن میں پوری ہو سکتی ہے. اگر ایسا ہو کہ انسان دیکھے کہ نہیں میں نے اس پورے سال کے اندر گناہ زیادہ حاصل کیے ہیں, روزانہ حساب کر لے, لیکن اگر روزانہ نہیں کیا ہے, ہفتے میں مہینے میں نہیں کیا ہے, اگر کیا ہے تو بھی، نہیں کیا ہے تو بھی، ماہ رمضان سے پہلے ضرور اس کو دیکھیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج کی رات دیکھیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اس کو معلوم ہے کہ آگے سیزن آ رہا ہے، یہ ایسا سیزن ہے، اتنا اسپیشل سیزن ہے کہ اس کے اندر اگر پچھلے دنوں میں گناہ ایسے کیے ہیں جو معاف نہیں ہو سکتے، ابھی بہترین موقع ہے ان سب کو معاف کروا لو، بہترین سیزن ہے. اور اگر فائدہ کم حاصل کیا ہے، ثواب کم حاصل ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں میں بہتر حاصل کر سکتا تھا، پیچھے رہ گیا ہوں، تو پھر یہ وہ موسم ہے، یہ وہ سیزن ہے کہ جس کے اندر زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کو لگے کہ پورے سال آپ نے ثواب کم کمائے ہیں، اور یقیناً انسان جتنا بھی کمائے کم ہی ہے، یہ ماہ رمضان ایسا ہے کہ اس میں آپ سانس لیں گے خدا تسبیح کا ثواب لکھتا رہے گا، اس میں آپ سو جائیں گے خدا عبادت کا ثواب لکھ دے گا آپ کے لیے. ہم سو رہے ہیں، مجبوری ہے سونا، انسان جاگنا چاہے جاگ سکتا ہے، نہیں سونا مجبوری ہے، لیکن تم مجبوراً بھی سو رہے ہو تو تمہیں اللہ اس کو بھی عبادت کا ثواب، اس کو بھی عبادت سمجھ کے عبادت کا ثواب دے رہا ہے. اگر تم سانس لے رہے ہو، سانس انسان کی مجبوری ہے، سانس نہیں لگا تو کیسے زندہ رہے گا، لیکن خدا کہتا ہے کہ تم سانس بھی لوگے میں اس کو تسبیح شمار کروں گا اور اس کو تسبیح کا ثواب دیتا رہوں گا. یہ اسپیشل سیزن ہے. یہ اس میں اگر مغفرت کی بات کی جائے تو یہ بہترین مغفرت کا مہینہ ہے، بہترین مغفرت کا مہینہ ہے. یعنی اندازہ لگائیے کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں پروردگار عالم کی طرف سے آواز آتی ہے کہ کوئی ہے جو استغفار کرے، کوئی ہے بندہ آئے استغفار کرے، میں اس کے گناہ بخش دوں گا. استغفار تو کرے، توبہ تو کرے آ کر. ایک اور روایت کے مطابق اللہ کے فرشتے دن رات ماہ رمضان میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. انسان خود تو کرتا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس سے اچھا سیزن ملے گا ہم کو؟ اس لیے اگرچہ محاسبہ نفس روزانہ کرنے کا حکم ہے، لیکن ماہ رمضان سے پہلے تو چونکہ سیزن آ رہا ہے دونوں کاموں کا، اگر کوتاہیاں ہیں تو ان کو صاف کرنے کا بھی سیزن ہے، اور اگر ثواب حاصل کرنا ہو، زیادہ زیادہ منافع کمانا ہو، تو اس کا بھی بہترین سیزن ہے. اس لیے اس مہینے سے استفادہ. اس کے علاوہ ماہ رمضان میں دل خود بخود کچھ نرم ہوتا ہے، دل خود بخود نیکیوں کی طرف زیادہ آمادہ ہوتا ہے، لہذا ماہ رمضان اس لحاظ سے بہترین مہینہ ہے کہ انسان ان کاموں کو بہتر سے بہتر انجام دے، اپنے گناہوں کو ہی معاف کروا لے، اس کا دل بھی زیادہ لگتا ہے دعاؤں میں، نماز میں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ انسان کے لیے اس کے جو نقصانات ہیں اس کو پورا کرنے کا سبب بن جاتی ہے، اور اگر فائدے میں کمی ہے تو اس کو بھی بڑھانے کا سبب بن جاتی ہیں. ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہے. 6200 اگر ایک بار ایک انسان قرآن پڑھے تو 6200 سے زیادہ آیتیں ہیں. ایک قرآن پڑھے گا اس کو 6200 سے زیادہ بار قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، لیکن سب سے بڑھ کر سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. لہذا جہاں ہم پڑھنے پر اپنا ٹائم لگائیں، وہاں اس کو سمجھنے پر بھی ٹائم لگائیں. تدبر فی القرآن، قرآن میں تدبر کرنا، تدبر حاصل کریں. آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، ایک حدیث ہے جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم من صائمین، کتنے روزہ دار ایسے ہیں، لیس لہ من صیام الا الجوع والظما، ان کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. روزہ رکھتے ہیں 14 گھنٹے، 14.5 گھنٹے، 15 گھنٹے، 16 گھنٹے، لیکن آخر میں نتیجہ کیا ملتا ہے ان کو؟ بھوک پیاس. روزہ ایک ہے، وہ اتنا فائدہ اٹھا رہے، اپنے گناہ معاف کروا رہا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے, ضائع ہو گیا ان کا ماہ رمضان, بیکار ہو گیا. سوائے بھوک و پیاس کے 30 دن میں کچھ حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے, فقہی طور پر, فقہی طور پر جس شخص نے روزہ رکھا ہو اس کو دوبارہ روزہ رکھنے کی, یعنی اگر اس نے کھانے پینے سے اور دوسری جو روزہ توڑنے والی چیزیں اس سے اگر پرہیز کیا ہے سحری کے وقت سے لے کر اور مغرب کے وقت تک, تو اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن جو کچھ وہ حاصل کر سکا تھا وہ حاصل نہیں کیا, اس نے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا. حدیث کے الفاظ ہیں, ضروری یہ ہے کہ انسان ان ایام میں بہترین فائدہ حاصل کر سکے. اگر کوئی شخص روایت کے مطابق اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں اپنے گناہ کو معاف نہیں کروا سکا تو پھر شب عرفہ, صرف عرفہ کا دن ہے کہ جو واقعاً اس قابل ہے کہ جس میں ماہ رمضان کی جیسی انسان کو فضیلت مل جاتی ہے. ماہ رمضان ہے پورا رمضان اور ماہ رمضان گزر گیا تو پھر انتظار کرنا پڑے گا عرفہ کے دن کا. پتہ نہیں کس کی زندگی عرفہ کے دن تک رہے نہ رہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ماہ رمضان میں جتنا دل مائل ہوتا ہے دوسرے ایام میں اتنا مائل نہیں ہوتا. بہترین موقع ہے ماہ رمضان, ہم اپنا حساب کتاب کریں اور اگر کوئی کمی رہ گئی اس کو پورا کریں, قرآن کی تلاوت اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, محمد و آل محمد پر درود بہت زیادہ بھیجیں. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے گا, محمد و آل محمد پر. اور ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں کہ جس سے ہمارے روزے کا ثواب ضائع ہو جائے. رسول پاک فرماتے ہیں اپنی زبانوں کو, آپ نے 3 لفظ سنے ہوں گے, کان, آنکھ اور زبان, ان 3 کی حفاظت عام طور پہ کہا جاتا ہے, ان 3 کی حفاظت کرو. آج کے دور میں بھی یہ بولا جاتا ہے. رسول پاک بھی فرماتے ہیں واحفظوا السنتکم, اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. وغضوا عما لا يحل النظر الیہ ابصارکم, جن چیزوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے اپنی آنکھوں کو اس سے بچا کے رکھو. وعما لا يحل الاستماع الیہ اسماعکم, اور جن چیز کو سننا جائز نہیں ہو ان چیزوں کو سننے سے اپنے کان کو محفوظ رکھو. اگر ہم اپنی زبانوں کو غیبت سے, جھوٹ سے, حرام بولنے سے, کسی کو برا بھلا کہنے سے, کسی کو اذیت کرنے سے نہیں روکتے ہیں, سمجھ لو کہ رمضان کا روزہ اس کی فضیلتیں نکل گئی, بھوک پیاس رہ گئی. کان اگر نہیں روک سکتے حرام الفاظ سے اور زبان, آنکھوں کو بھی حرام کاموں سے نہیں روک سکتے, سمجھ لے کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جی سوال بہت اچھا ہے اپنی جگہ پر کہ حساب کتاب تو ایسی چیزوں کا ہوتا ہے کہ جو جن کی کوانٹیٹی معلوم ہو سکے, تعداد. دیکھیے اسلام تو کوالٹی کی بات کرتا ہے. مثلا میں اگر نماز و روزہ و دیگر احکام بجا رہا ہوں مگر پیچھے اس کے فلسفے کو نہیں سمجھ رہا اور اپنے کردار میں اچھائی نہیں لا رہا تو عامیانہ حساب کتاب کافی ہوگا. ظاہر ہے کہ یہاں پہ گنتی اتنا فائدہ نہیں دے گی کہ ہم یہ دیکھیں کہ مثال کی بات ہے ہم نے آج کتنی رکعت نماز پڑھی, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر کم بھی پڑھی ہو لیکن آیا اس میں ہمارا ذہن خشوع و خضوع کتنا تھا عبادت کے اندر. مثلا یہی میری مثال آپ کی جو آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جب ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک دفعہ تو ہم عادتاً درود پڑھ رہے ہوتے ہیں, عادت ہے, اور ایک دفعہ ہم واقعاً دل سے درود پڑھ رہے ہوتے ہیں, واقعاً یہ سوچ کے کہ یہ جو ہم درود پڑھ رہے ہیں یہ ہم رسول کا اور آر رسول کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے صلوات پڑھے محمد علیہ. انہوں نے ہماری ہدایت کے لیے جو زحمتیں اٹھائی ہیں, جو مشکلات اٹھائی ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے آئمہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, کربلا والوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. جب ہم دل سے یہ سوچ کے تو یہ ایک درود شاید بہت سارے عادتاً پڑھنے والے درودوں سے زیادہ بھاری پڑ جائے. لہذا بات صحیح ہے کہ ہمیں حساب کتاب کوانٹیٹی میں کرنے سے بہتر ہے کہ ہم حساب کتاب کس چیز میں کریں؟ کوالٹی میں کریں، کہ ہمارے آج کے اعمال کی کوالٹی کیسی تھی، اس میں ہم نے جو عبادتیں انجام دی اس میں ہم کتنے حد تک اس کو کوالٹی وائز بہتر لے کر آئے ہیں. لہذا جہاں پر کوانٹیٹی کا حساب کتاب ہوتا ہے وہاں پر کوالٹی کا حساب کتاب بھی ہونا چاہیے، بلکہ وہ زیادہ ضروری ہے. خوب، کہتے ہیں کہ دنیا میں حساب کتاب کرتے ہیں تو آڈیٹر کمپنیز ہوتی ہیں، جو ایک تو یہ کہ حساب کتاب بھی کرتی ہیں، بعد میں ہمیں تجاویز بھی دیتی ہیں، سمجھاتی بھی، ایسے کر لیتے ویسے کر لیتے ہو تم زیادہ جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہو، بہتر کام کر سکتے ہو. ٹھیک، تو یہاں پر آڈیٹر ہمیں خود بننا ہے، ورنہ دوسرے آڈیٹر بعد میں آئیں گے، وہ بعد میں جب آئیں گے تو پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. اب جناب ابو ذر کی جو حدیث بیان فرمایا کہ نہیں، اپنے نفس کا خود حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. وہ جو آڈیٹر ہوگا نا وہ بڑا خطرناک ہوگا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص کہ جو کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہو، جس نے دین کے لیے کچھ خدمات انجام دی ہوں، جس نے اپنے آپ کو اس راہ میں صرف کیا ہو، اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے تو اس سے مشورہ لے سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں کہ یہ کمزوری میرے اندر ہے، میں اس کو دور کرنے کے لیے کیا کروں، وہ آپ کو کوئی بہتر مشورہ دے سکتا ہے. لیکن ایسے افراد ہر جگہ آسانی سے نہیں ملتے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اگر انسان یہ سوچ لینا کہ مجھے اپنا حساب کتاب کرنا ہے، چیک رکھنا ہے، تو خود اللہ انسان کے اندر ایسی صلاحیت بھی دے سکتا ہے کہ وہ خود اچھا چیک کر سکے اگر دل میں خلوص ہے، اور ممکن ہے کہ اسے کسی ایسے بندے تک پہنچا دے کہ جو اس کو ایسی باتیں بتا سکے کہ تمہیں کہاں کہاں پر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تجاویز وہاں سے مل سکتی ہیں. آج کل کے تیز ترین دور میں جب نوجوان کے پاس کسی چیز کے لیے وقت ہی نہیں تو وہ اپنے محاسبے کے لیے کیا کریں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ سینکڑوں کاموں کے ساتھ مزید نئے کام کے لیے وقت نکال لیتا ہے. جب کرنا چاہتا ہے تو وقت نکال لیتا ہے، یہ پریکٹیکل دیکھا گیا ہے. اور جب نہیں کرنا چاہتا تو وہ کہتا وقت ہی نہیں ہے میرے پاس. لیکن سب سے بڑھ کے جو ہم کام کر سکتے ہیں، جو آپ نظر آتا ہے، واقعی نظر آتا ہے کہ دنیا کی ایک بہت ہی خراب چیز ہم سب کے ہاتھوں میں ہے جو ہمارا سارا ٹائم لے رہی ہے، اتنا ٹائم لے رہی ہے کہ اگر اس سے جان چھڑا لی جائے کسی طریقے سے ناممکن نہیں ہے، تو شاید بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو میں اس سے ایک بات کہوں گا کہ رات کو سوتے وقت کوئی ایسے ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے چند منٹ نہ نکال سکیں کہ ہم نے آج کیا کیا. لیکن سب سے بڑھ کے میں آپ سے کہوں، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. ایک منٹ نکال کے دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھیے. میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے نا، آج سوچ لیجئے کہ مولانا صاحب کی درس سن کر آیا ہوں، آج ایک منٹ دوں گا. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ فوراً تمہارا ہاتھ تھام لے گا. تم خدا کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، خدا کی تمہاری طرف 10 قدم بڑھ کے آئے گا. قدم تو اٹھائیں ہم قدم نہیں اٹھاتے، ہم ڈرتے رہتے ہیں، ہم اپنے لیے ایکسکیوز تلاش کرتے رہتے ہیں. قدم اٹھائیں، یقیناً آپ خدا کو اپنے قریب سے قریب پائیں گے. صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد پر. نفس کے وزن سے کیا مراد ہے؟ نفس کے وزن سے یعنی حساب کتاب. قرآن میں جو میزان کا لفظ آیا ہے کہ ہم نے میزان نازل کیا، میزان یعنی ترازو. نفس کے وزن، ترازو، یہ سب تعبیریں ہیں کہ جس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اس کے کاموں میں کتنا وزن ہے. بعض اوقات چیز بڑی نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر وزن نہیں ہوتا. اگر غبارہ, بہت بڑا غبارہ اگر ترازو پہ رکھ دیا ہے, اس کا وزن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, دیکھنے میں بڑا نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی بھاری چیز رکھ دی جائے, چھوٹا سا پتھر بھی رکھ دیا جائے, تو وہ پتھر جو ہے وہ غبارے سے, جو بہت بڑے غبارے سے زیادہ وزنی نظر آئے گا آپ کو. وزن سے مراد یہ ہے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے گا. تم اپنے اپنا حساب کتاب خود کر لو, اپنا وزن خود معلوم کرو, دیکھو تمہارے اندر کتنا وزن ہے. ہلکے پھلکے تو نہیں ہو. ہلکے پھلکے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لے کے نہیں جا رہے, ہوا بھری ہوئی ہے بس, دیکھنے میں اتنا بھاری بھرکم بدن لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے. بظاہر بڑے بڑے اعمال ہوں لیکن سب ریاکاری کی نظر ہو کے ختم ہو چکے ہوں. بظاہر بہت بڑے بڑے اعمال کیے ہوں لیکن دوسروں کو دکھا دکھا کر, بتا بتا کر اپنے تمام اعمال کو ختم کر دیا ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ وزن سے یہ مراد. کیسے معلوم ہو کہ رمضان میں کی گئی عبادتوں سے فائدہ ہوا ہے یا نہیں, یا فقط بھوک و پیاس ملا؟ ایک عالم دین نے اس کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ اگر عید کے دن تمہاری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں عید کی رات کہ خدایا ماہ رمضان ختم ہو گیا, پتہ نہیں میرے اعمال کا کیا ہوا, گناہ بخشے گئے نہیں بخشے گئے, نیکیاں قبول ہوئی نہیں ہوئی, اگر آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو سمجھ لینا کہ شاید تمہاری عبادتیں قبول ہو گئیں. یہ اللہ کی یاد میں آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا, اپنے گناہوں کے خوف سے نکلنا, اپنی نیکیوں کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے خوف سے دل کا ڈر جانا, اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے کچھ تم کو اپنے آپ سے قریب کر لیا ہے. یہ قربت تو چاہیے, اور کیا ہے قربتاً اللہ؟ کیا ہے ہر عبادت؟ قربتاً اللہ ہو تو عبادت ہوئی ہے, ورنہ پھینک دی جائے گی, بیکاری عبادت نہیں ہے, کچرا ہے. قربتاً اللہ نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے, کچرا ہے, کوڑا کرکٹ ہے. قربتاً اللہ, اللہ سے نزدیک ہونا, اللہ نے نزدیک کر لیا تمہیں. کیسے معلوم ہو کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ وہی بات آپ کی خدمت میں عرض کی, اگر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ایک نبی سے اللہ نے کہا کہ میرا ایسا شکر ادا کرو کہ شکر کا حق ادا ہو جائے. یا اللہ میں شکر کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ شکر کا حق, میں شکر کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا. کیوں ہے نا آپ کے ذہن میں؟ کیونکہ شکر ادا کرنے کے لیے بھی اللہ کی توفیق چاہیے. اللہ کی رحمت توفیق ہوگی تو ہم شکر ادا کریں گے, تو ہر شکر کے لیے توفیق چاہیے, تو مزید ایک توفیق کا اضافہ ہو جائے گا, اس کے لیے شکر ادا کر, اس کے لیے توفیق چاہیے, تو اللہ کے شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ اللہ نہیں کر سکتا میں. کہا بس یہ جو تم نے کہا نا, نہیں کر سکتا, یہ اللہ کا شکر. یہ احساس ہو جانا کہ میں بہت گناہگار ہوں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہاں سے سفر شروع ہو جاتا ہے آگے بڑھنے کا. یہ احساس ہو جانا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں, میں نے کیا کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ماہ رمضان میں, ہم ماہ شعبان میں ہم نے اتنے روزے رکھے, بہت اچھی بات ہے. سوال یہ کہ کیا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا؟ میں نے رجب اور شعبان میں 2 مہینے روزے رکھے اور رمضان میں 3 مہینے مسلسل روزے رکھے, اچھی بات ہے, لیکن تکبر کا مقام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوا. کیا اللہ کی نعمتیں بس ہو گئی ادا؟ تو پھر جب شکر ادا نہیں ہوا تو پھر گھمنڈ کس بات کا, تکبر کس بات کا؟ لہذا یہ سوچ کہ میں کچھ بھی کروں میں اللہ کی معمولی سی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا, یہ کہنا کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ اگر اللہ نے حساب کیا تو میں جواب نہیں دے سکوں گا, میں تو اللہ کے رحم و کرم پر ہی جو ہے وہ بس ہوں. لہذا یہ چیز انسان کی توبہ کی قبولیت کی سمجھے ایک نشانی بن جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس ایک جملہ دعا کا کہ پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان میں ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو بھی عبادتیں ہم نے پہلے انجام دی ہیں یا اب انجام دیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں، پروردگار عالم تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں اس کو اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے، اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔